آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. پچھلے کئی ہفتوں سے ایک موضوع پر بات چل رہی تھی، اور دو ہفتے پہلے میں نے ایک حدیث شروع کی تھی، اس کی تشریح آج انشاءاللہ مکمل کروں گا. حدیث یہ شروع کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک امت کا واقعہ بیان کیا ہے. اس واقعے میں چونکہ جادو کا تذکرہ بھی تھا تو بات پھر جادو کی طرف نکل گئی، پھر جادو سے روحانی علاج، پھر روحانی علاج والوں کا علاج، پھر نظر بد. چند نظر بد سے متعلق پچھلے ہفتے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، اس کی بھی ذرا کریکشن کر لوں. میں نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک صحابی تھے، عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کسی کو دیکھ رہے تھے. تو جس کو دیکھ رہے تھے وہ بہت خوبصورت جسم کے تھے، تو ان کو نظر لگی اور گر گئے. تو گرنے کا تو حدیث میں ذکر ہے، مرنے کا نہیں ہے، تو میں نے شاید یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مر بھی گئے. تو وہ ان کا انتقال نہیں ہوا تھا، گر گئے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن ربیعہ کو بلایا، ان کو وضو کروایا، پورا جسم دھلوایا، اور ان کا پانی لے کر ان صحابی کے جسم پہ ڈالا گیا، تو ان کو شفا مل گئی. تو یہ نظر سے بچنے کا ایک نسخہ بھی ہے حدیث میں، کہ اگر کسی کو نظر لگ گئی تو جس کی نظر لگی ہے اس کو وضو کرا دیا جائے یا غسل کرا دیا جائے، اور اس کا پانی جمع کر کے جس پہ نظر لگی ہے اس کو نہلا دیا جائے، اس سے یا اس کے سر پہ ڈال دیا جائے تو نظر اتر جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ کس کی لگی ہے، یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے. ایک دو چیزیں اور بھی ہیں جس سے نظر سے بچنے کا یعنی طریقہ ہے کہ نظر لگے ہی نہیں. یہ بھی میں نے موضوع پچھلے درس میں شروع کیا تھا لیکن یہ بھی ادھورا رہ گیا تھا کہ نظر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس پہ میں نے بات نہیں روشنی نہیں ڈال سکا تھا. تو اس کو بھی تھوڑا سا 5 منٹ نمٹاتے ہیں، پھر آگے جو موضوع ہے اس کو شروع کرتے ہیں. بار بار بات بہرا رہا ہوں کہ نظر کے معاملے میں وہمی مت بنے. ہر ایک کو نظر نہیں لگتی اور ہر دفعہ نہیں لگتی ہے. یہ جو آج کل ہے نا، بس جو کچھ بھی ہو گیا تو فلاں کی نظر لگ گئی، فلاں کی، یہ وہمی ہونے کی دلیل ہے. تو کبھی کبھار لگ بھی جاتی ہے، اور لگتی پھر بہت سخت ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نظر انسان کو بعض دفعہ قبر تک پہنچا دیتی ہے، مار بھی دیتی ہے انسان. ابھی چند 2-3 سال پرانی بات ہے، ایک صاحب قربانی کا جانور لے کر آئے، بہت خوبصورت، بہت ہی ہٹا کٹا. تو اسے کسی نے دیکھ کے کہا کہ واہ کیا جانور ہے یہ، کہا اور وہ جانور دڑام سے نیچے گر کے مر گیا. تو ایسا ہو سکتا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، مشاہدات سے بھی. لیکن اب آپ وہمی بن جائیں کہ قربانی کا اچھا جانور ہی نہیں لے کے آ رہے اس چکر میں کہ نظر نہ لگ جائے، اور جانور لا رہے ہیں تو کسی کو تعریف ہی نہیں کرنے دے رہے، یہ دکھا ہی نہیں رہے، اس کو کمرے میں رکھا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے آپ نے کہ پبلک نہ دیکھ لے. تو یہ وہمی ہونے کی علامت ہے، کیونکہ ایک کو لگ گئی، ہزاروں اس سے بھی اچھے اچھے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں لگی. بھائی وہ ایک جانور کو لگ گئی، اب یہ تو نہیں کہ آپ کی بھی گائے کو لگے گی، اور بہت سارے جانور اس سے بھی ہٹے کٹے، ان کی تعریفیں بھی اس سے زیادہ ہو رہی ہیں مگر ان کو نظر نہیں لگ رہی. تو ہزار میں کوئی ایک آدھ کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اب اس سے بچنے کا اہتمام کیا ہے کہ لگے ہی نہیں. یہ تو حدیث میں علاج بتایا نا کہ جس کے بارے میں پتہ چل جائے. وہ جو عامر ابن ربیعہ جن کی نظر لگی تھی ان کے بارے میں نبی نے پوچھا تھا، من تتہمون فیہ، صحابہ سے پوچھا تمہیں کس کے بارے میں گمان ہے کہ کس کے دیکھنے سے ایسا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا عامر ابن ربیعہ، اس سے پہلے تو یہ ٹھیک ٹھاک نہا رہے تھے، فٹ فاٹ تھے، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے جب آگے دیکھا اور ان کی تعریفیں کی کہ ایسا خوبصورت جسم تو میں نے کبھی کسی کا دیکھا ہی نہیں ہے، جب انہوں نے یہ الفاظ بولے تو وہ دھڑام سے گر گئے اور بیمار ہو گئے بہت سخت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فتغیظ علیہ، ان پر سخت غضبناک بھی ہوئے، غصے بھی ہوئے. غصہ ایسی چیز پر ہی ہوا جا سکتا ہے نا جو غلطی آپ کے اختیار میں ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر تعریف کرنا یہ جرم تو نہیں ہے، تو ان سے کیا غلطی ہوئی؟ تو پھر نبی ان پہ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے کچھ غلطی ہوئی ہے جو نبی غصہ ہو رہے ہیں. وہ غلطی کیا ہے وہ میں بھی بتاؤں گا آپ کو. وہ غلطی بھی نظر سے بچنے کا، نظر بد سے بچنے کا ایک یعنی اس میں علاج ہے کہ وہ اگر اہتمام کیا جائے تو نظر لگتی نہیں ہے. پھر سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال بات. اچھا ایک اور بات یہاں پر کہ نظر جو لگتی ہے تو بہت ہی کوئی اضافی کوئی کسی میں خصوصیت ہو، رکشے کے پیچھے چپل باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، رکشے کو نظر نہیں لگتی. ٹرک کو نظر لگی تھی تو وہ رکشہ بنا تھا. بھائی ٹرک کو تو نظر لگنے کا کچھ سمجھ میں آتا ہے نا، اتنا بڑا ٹرک ہے، اتنا مال لے کے جا رہا ہے، یا اتنا بڑا کنٹینر ہے، کروڑوں کا بزنس ہو رہا ہے. تو کسی نے کنٹینر کو دیکھا حسد کی نگاہ سے، نظر لگی تو وہ کیا بن گیا؟ رکشہ. یہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہوگا؟ اب رکشہ نظر لگ کے کہاں جائے گا؟ رکشے کو نظر نہیں لگتی، رکشے کے پیچھے چپل لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ چپلیں لٹکاتے ہیں. حلیم کی دیکھ پہ نظر نہیں لگتی، کیونکہ نظر لگنے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے سامنے. ہاں کوئی کروڑوں کا بزنس چلتا ہوا، اچانک آپ کا بزنس شوٹ کیا اور آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اس میں امکان ہوتا ہے کہ بھائی ایک دم آپ پہلے کیا تھے، ایک دم سے کہاں پہنچ گئے. میں نے پچھلے درس میں یہ بات بھی بتائی تھی کہ جس چیز کی شہرت ہو جائے، لوگ اس سے مانوس ہو جائیں، اس کو بھی نظر نہیں لگتی. آپ لوگوں میں مشہور ہو گئے کہ بڑا سیٹھ آدمی ہے، سب کو پتا ہے کروڑ پتی آدمی ہے، اب نظر لگنے کا امکان تقریباً ختم ہو گیا. آپ کو اللہ نے حسن و جمال دیا، مشہور ہو گیا، چرچا ہو گیا، اب نظر لگنے کا امکان کم ہو گیا یا ختم ہو گیا. آپ میں کوئی اضافی طاقت آئی جسم میں، آپ پہلے بہت کمزور تھے، اچانک اللہ نے طاقت اور قوت دے دی اور مسٹر کراچی بن گئے آپ، تو نظر لگنے کا خطرہ ہے اچانک. لیکن آہستہ 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 لوگ اس سے مانوس ہو گئے، تو اب نظر لگنے کا امکان کم ہو گیا. جو چیز مشہور ہو جاتی ہے اس میں نظر لگنے کا امکان کم ہوتا ہے. بعض شاعروں کو نظر لگ جاتی ہے، کبھی شاعری کی نہیں ہوتی اور کی تو ایک دم اتنی ہائی لیول کی شاعری شروع کر دی. اس کی ایک مثال ہمارے اکابر کی کتابوں میں ملتی ہے. ہمارے اکابر بزرگان دین بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے ایک شعر کہا کہ کوئی تو میرے یار کی لا دے خبر مجھے. شعر پڑھا شاعر نے، کوئی تو میرے یار کی لا دے خبر مجھے. سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، جو نئے نئے نسل لیں گے ان کو تو اردو ہی نہیں آتی بےچاروں. یعنی میرے یار کی، میرے دوست کی، میرے محبوب کی کوئی تو مجھے خبر لا کے دے. تو شاعر نے یہ شعر کہا اور کہا کہ اس کا اگلا مصرع کوئی بنا کے لائے، اچھا سا خاندانی قسم کا مصرع، یعنی شعر کا دوسرا حصہ تو اس کے جوڑ کا ہو. تو ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا بالکل نو عمر، اس نے فوراً شعر کہا، اے سیل اشک. سیل کہتے ہیں روانی یعنی سیلاب کو، اشک کا مطلب آنسو. اے سیل اشک، اے آنسوؤں کے سیلاب، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. یعنی میں جو محبوب کی یاد میں رو رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے محبوب کی کوئی خبر لا کے دو، مل نہیں رہا، محبوب مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، نہ کوئی مس کال آ رہی ہے، نہ کوئی میسج آ رہا ہے، بیلنس بھی ڈلوا چکا ہوں. اے بھائی بھاگنے کا پورا پروگرام تھا، کوئی اطلاع ہی نہیں آ رہی. تو اب شاعر ایسے موقع پہ کیا کہتا ہے؟ روتا ہے نا، روتا ہے، تو اپنے آنسوؤں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بہتے ہوئے آنسو، اتنا تو بہ رہا ہے تو ہی وہاں کے لے جا ادھر مجھے. بڑا خاندانی شعر ہے. کوئی تو میرے یار کی لادے خبر مجھے، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. تو جب یہ نوجوان نے یہ شعر کہا تو بڑے بڑے شاعر بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا چیز لایا ہے مارکیٹ، اور اتنا نومر لڑکا. تو کتابوں میں لکھا ہے اس لڑکے کو نظر لگ گئی. اسے کیا لگ گئی؟ نظر لگ گئی اور مر گیا. 3 دن کے اندر اندر مر گیا، مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے مر گیا. ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہو بعد میں، کیونکہ میں تو اصل واقعی کو زیادہ وہ کرتا ہوں. نظر باہر لگی اس کو، بڑی کڑک قسم کی نظر لگی تھی اس کو. تو ایسا ہو جاتا ہے. آج کل تو ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کو اردو ادب سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، اس کو بولنا ہی نہیں آتا، نہ وہ انگلش کے ہیں نہ اردو کے. اور یاد رکھو، ادب جو خاندانی ہے نا وہ انگلش میں نہیں ہے، وہ اردو میں ہے. انگلش کے اپنے فضائل ہیں، بین الاقوامی زبان ہے، بڑی وسیع زبان ہے، بہت سارے اس کا منکر نہیں ہے ہم، لیکن جو ادب اور شائستگی ہے وہ کس زبان میں ہے؟ وہ اردو میں ہے. دیکھو، انگلش میں آپ بڑے اور چھوٹے سے یو سے بات کرتے ہو. چھوٹے سے چھوٹے کو کیا کہو گے؟ یو. بڑے کو کیا کہو گے؟ یو. آپ جب کسی سے کوئی چیز آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی چیز کسی کو پکڑانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں، یا آپ مثال کے طور پہ کسی کہتے ہیں یہ کھا لو، تو ایٹ کہیں گے یا ٹیک دس کہیں گے آپ. اردو میں دیکھو کتنی تمیز ہے. بالکل کسی بازاری آدمی سے بات کرنی ہے تو تو سے بات کرو گے. ابے تیرے کو سمجھا، تیرے کو بولو گے، تیرے کو لیاری اسٹائل، ابے تیرے کو لالو کھیتی اسٹائل. آپ کہو گے ابے تیرے کو سمجھا رہا ہوں، تیرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. مقام اور مرتبے کے لحاظ سے یہ اسٹائل کہاں کا ہے؟ لالو کھیت کے ہر آدمی کا نہیں ہے. لالو کھیت والے بھی لوگ بیان سنتے ہیں، یعنی جو لالو کھیت میں جو بازاروں میں گھومنے والے لونڈے لپاڑے، ان کی بات کر رہا ہوں. تو تڑاک سے بات کرو گے نا آپ، تھوڑی سی تمیز سے بات کرو گے تو تم پہ آ جاؤ گے. تم سے میں نے کہا ہے. مزید تمیز سے بات کرو گے تو آپ سے میں نے کہا، اور مزید تمیز سے بات کرو گے تو آپ سے ہم نے عرض کیا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ عرض کیا ہے آپ سے، کہا نہیں ہے، عرض کیا ہے. عرض ہمیشہ چھوٹا بڑے کے سامنے کرتا ہے. انگلش میں بس ایک ہی لفظ ہے، آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں. عرض برض کہیں نہیں ہے، یہ آئی ٹولڈ یو، میں نے تم سے یوں کہا. تم آئی بس، ہم بھی نہیں آئے گا، وی جمع میں چلا جائے گا، پبلک آپ لوگ سمجھیں گے. بہت سارے لوگوں نے کہا ہے. تو اپنا بھی احترام جب انسان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہم نے کہا. اور آرڈر جب آپ کسی کو دیتے ہیں، کھائیے کو کیا بولیں گے؟ ٹیک، پلیز لگا دیں گے شروع میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اردو میں جب آپ احترام کے ساتھ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کھائیے. اور اس احترام میں پیار اور محبت کا تڑکا بھی لگانا چاہتے ہیں تو کھائیے نا، آپ ہمارے گھر کبھی آئیے نا. مزید عزت دینا ہے تو تشریف لائیے نا. آپ ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر کس کی سمجھ میں آئے گی بھائی؟ کہتے ہیں نا، آپ ہمارے گھر کبھی تشریف لائیے، اور نہ لگا دو تو دل نہیں بےچارہ آنے کا انسان چلا جاتا ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، بیان میں 2-3 دفعہ سنا چکا ہوں، نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں. میں ایک بہاری فیملی میں گیا، ان کا وراثت کا کوئی مسئلہ تھا وہ حل کرنے کے لیے. ابھی ابا کا انتقال ہوا نہیں تھا، لیکن وہ لوگ ایسا لگ رہا تھا کہ انتقال ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے پہلے ہی کوشش کی کہ ہم اپنے مسائل حل کر لیں. جب میں انہوں نے مجھے خود بلایا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی میاں بیوی میں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں اس کو اتنا حصہ دو، وہ کہہ رہے ہیں اتنا حصہ دو. تو ان کی جو بیگم صاحبہ تھیں وہ اپنے میاں کی بات کاٹنی تھی بار بار، بات بات میں جب بھی وہ کچھ بولتے تو درمیان میں بات کاٹ دیتی ہیں، نہیں مفتی صاحب یہ غلط کہہ رہے ہیں، یوں ایسا نہیں. تو ان کو غصہ آ گیا شوہر کو. تو جب شوہر کو غصہ آیا تو وہ ڈانٹ کیسے رہے تھے، हम आपसे कह रहे हैं कि आप खामोश हो जाइए, हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि आप खामोश हो जाइए, मगर आप खामोश होने का नाम नहीं ले रही। मैंने कहा यार देखो क्या खानदानी स्टाइल है डांट लगाने का, ये इस तरह से उर्दू में तो डांट लगाई जा सकती है, इंग्लिश में ऐसे डांट क्या ख्याल है, नहीं लगाई जा सकती। और भी बहुत सारी जबानें हैं जिनमें इस स्टाइल से डांट नहीं लगाई जा सकती। मेरा दिल चाह रहा था कि मुझे भी डांटें ऐसे दिल ये चाह रहा था कि भाई थोड़ी देर हमें भी डांटो यार, इतना अच्छा स्टाइल, हम कह रहे हैं कि आप खामोश हो जाइए। वो वाक्य है ना लखनऊ वाले का पड्डा हो गया था, एक किसी से झगड़ा हुआ किसी देहाती आदमी से, वो देहाती कहा मैं तेरे ऐसे दांत तोड़ कर, तो लखनऊ वाले कह रहे हैं कि हम आपके ऐसा, मुझे वो अल्फाज पूरे याद नहीं है, लखनऊ की उर्दू हमें आती भी नहीं है, कि हम आपके वो मुक्का लगाएंगे तो आपके ये जो मोतियों जैसे दांत हैं ये झड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो बताने का मकसद ये है कि उर्दू जबान की हिफाजत करें, इंग्लिश भी सीखें, बैन अल-अक़वामी जबान है, उसके बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते, मुल्कों का सफर नहीं कर सकते, मगर अपनी जबान ना छोड़ें। देखो चाइनीज भी इंग्लिश सीखते हैं मुल्कों में जब जाते हैं, अपनी नहीं छोड़ते, जैपनीज भी सीख रहे हैं, रशियन भी सीख रहे हैं, स्वीडन में रहने वाला भी सीख रहा है, जर्मनी में रहने वाला भी इंग्लिश सीख रहा है। इंग्लिश तो बैन अल-अक़वामी जबान है, एक कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन जरिया है, लेकिन अपनी जबान कोई भी नहीं छोड़ता। ये हम पर कमबख्ती आई हुई है कि इंग्लिश सीख रहे हैं अपनी जबान छोड़ रहे हैं, हालांकि खुदा की कसम हमारी जबान जर्मन जबान से, चाइनीज जबान से, स्वीडन की जबान से करोड़हा गुना बेहतर है, हजारहा गुना बेहतर है। क्यों बेहतर है उर्दू उन जबानों से? इसलिए कि जिस कौम में जो जबान पलती है उस कौम का कल्चर उस जबान में आ जाता है। उर्दू बड़े तमीजदार लोगों की इजाद है भाई, अगर एक जबान डाकुओं ने इजाद की है तो उसमें डाकुओं का सारा कल्चर आएगा ना, एक जबान चोरों ने बनाई है तो वो सारा कल्चर किसका आएगा, चोरों का। उर्दू जबान बादशाहों के महलात में परवान चढ़ी है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में, ये जब उर्दू कहते हैं लश्कर को, तुर्की जबान का लफ्ज है ये लश्कर, हिंदुस्तान में बहुत सारे मुल्कों की फौजों जो मुसलमान फौजों के जब लश्कर इकट्ठे होते थे तो उन लश्करों के मिलाप से जो ऊपर का तबका है ना उसमें उर्दू जबान वजूद में आई है। और इस जबान में खास बात यह है कि मुख्तलिफ जबानों के जितने भी अच्छे अच्छे अल्फाज थे उर्दू ने वो सारे क्या कर लिए, वो अपने अंदर शामिल करके यानी उससे वजूद में ले आई हुई। मिसाल के तौर पर हिंदी में कुछ अल्फाज ऐसे थे जो जबान को अच्छे नहीं लगते, यानी कानों को आपको अच्छे नहीं लगेंगे, कुछ अल्फाज हिंदी के ऐसे हैं जो कानों को अच्छे लगेंगे, लगेगा कोई तहजीबी याफ्ता आदमी ये बात कर रहा है, तो उर्दू ने कहां से ले लिए, वो हिंदी के ले लिए। कुछ अरबी के अल्फाज हैं जो बड़े शाइस्ता अल्फाज हैं तो उर्दू ने वो अरबी के ले लिए, कुछ फारसी से ले लिए, कुछ इंग्लिश से ले लिए। तो ऐसे जहां मुख्तलिफ जबानों के जो अच्छे अच्छे अल्फाज थे ना उस पर उर्दू ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और उर्दू ने वहां से वो एडॉप्ट करके जोड़ जाड़ के क्या बना दिया उसको, एक नई जबान बना दी। तो इसलिए उर्दू जबान की हिफाजत किया करें, आपके खानदान में तमीज रहेगी, बड़े छोटे का अदब रहेगा। पहले माँ बाप बच्चों को सिखाते थे, बच्चा कहता था अब्बू ये ले आओ तो कहते ले आओ नहीं बेटा, अब्बू के कहते हैं ले आइए, कहते थे कि नहीं, जो यहाँ बुजुर्ग हजरात बैठे हैं वो जानते होंगे कि माँ बाप वालदैन अपने बच्चों को बताते थे ले आओ नहीं कहते, क्या कहते हैं, ले आइए। बेगम साहिबा जब नई नई आती थी शादी होके तो वो शुरू में अपने शोहर को कहती ये खा लें या ये खाओ, तो वो सास सिखाती थी बेटा शोहर को क्या कहते हैं, खा लीजिए, क्या ख्याल है। तो उनका नहीं भी दिल चाहेगा वो खा लेंगे, करेले भी पके होंगे ना खा लेंगे। तो स्टाइल है भाई बात करने का तरीका है। तो इसलिए उर्दू जबान की हिफाजत की कोशिश करें। और फिर पाकिस्तानियों के लिए तो एक खास बात यह है कि हमारे मुल्क में, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिला के देखा जाए तो दर्जनों जबानें हैं, और इन दर्जनों जबानों में या दर्जनों कौमों में जो जबान एल्फी का काम देती है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ اردو ہے جو ان سب کو جوڑ دیتی ہے. آپ صوبہ سرحد چلے جائیں, خاص طور پہ ایسے علاقوں میں چلے جائیں جہاں مختلف لوگ آئے ہوئے ہیں ملازمت کرنے کے لیے, آپ کو پنجاب بھی بولنے والے بھی وہاں ملیں گے, آپ کو سرائیکی بولنے والے بھی ملیں گے, سندھی بولنے والے بھی ملیں گے, پشتو بولنے والے بھی ملیں گے. اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ کا ان پانچ چھ لوگوں سے رابطہ منقطع ہو جائے گا. نہیں آ رہی میرے خیال ہے باز. اور اگر آپ کو اردو آتی ہے تو سب میں آپس میں ایک ہی ملک کے لوگوں میں آپس میں ایک کنیکشن قائم ہوگا, نہیں آتی تو بیٹھے ہوں گے. تو اس لیے عصبیت کو میں عصبیت کی بات نہیں کرتا, عصبیت کی بات نہیں ہے. اردو بہت خوبصورت زبان ہے, اس کی حفاظت کریں سے ہمارا جو کلچر تھا نا وہ اس میں محفوظ ہو جائے گا. اگر آپ نے زبان کی حفاظت نہیں کی تو ہمارا کلچر, ہمارے کلچر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. نہ ابا کا بتا نہ بیٹے کا بتا, یو چل رہا ہے سب سے. بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ جناب سے بات کو برا سمجھتے ہیں. ایک تھا نا ایک بندہ, اس سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ آئیے آپ بیٹھی کرے, ارے تمیز سے بات کرو کہ آپ جناب لگا کے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے, ہاں اردو میں آئیے, ہاں میں بتا رہا تھا کہ سب سے مہذب لفظ کیا ہے, کھائیے. مزید آپ نے نہ لگا دیا کھائیے نہ, اور محبت پیدا ہو گئی. اور تھوڑا سا کم پروٹوکول دینا چاہ رہے ہیں, کھائیں پلیز کھائیں نا. اور اس سے کم عزت دینا چاہ رہے ہیں, کھاؤ. اور تھوڑا اور کم مقام اور مرتبہ, کھا یار, ابے کھا نا. اور بھی بالکل ہی جیسے جیسے غریب کو دے رہے, ابے کھا, ابے لگا دو شروع میں, ابے تبے سے بات کرو, کھا, جیسے گن پوائنٹ پہ کسی کو کھلایا جا رہا ہے. تو بڑے چھوٹے کا ادب ہے اس میں, تمیز ہے اور بہت کچھ ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے, اردو زبان کی اہمیت پر, کیونکہ اردو کے ختم ہونے سے مذہب سے رشتہ بھی ختم ہو رہا ہے. بڑے بڑے علماء جتنے بھی ہیں, عربی کے بعد سب سے پہلے تو عربی ہے, عربی کے بعد جو سب سے بڑی زبان ہے مسلمانوں کی وہ اردو ہے. اب آپ کو ہم عربی سیکھنے کا اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس سے آپ کا رشتہ بہت دور گئے, یعنی عربی اتنی تو سیکھ لیں گے قرآن و سنت والی, بولنے میں بہت ٹائم لگے گا. تو ایک ایسی چیز کی ہم لوگوں کو ترغیب نہیں دے سکتے جس پہ قوم آ نہیں سکتی. اردو تو مادری زبان ہے نا, اسی کی حفاظت کر لو. اور یہ بات یاد رکھو, اردو زبان کے ساتھ جو پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے وہ شاید کسی زبان کے ساتھ نہیں ہو رہا. اتنی بڑی زبان ہونے کے باوجود اسے بین الاقوامی زبان تسلیم ہی نہیں کیا جاتا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اردو بین الاقوامی زبانوں میں سے ایک زبان ہے, کیونکہ آپ دیکھو کہ برما میں بھی بہت مسلمان بولتے ہیں اردو. ہندوستان کی تو زبان ہی اردو ہے, ان کا سارا میڈیا اردو میں ہے, ان کی ساری فلمیں اور ان کے نیوز چینل اور وہ سب اردو میں ہیں, اور سمجھتے بھی ہیں اردو, بولتے بھی ہیں اردو. پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. تو کتنا بڑا ہجوم ہو گیا اردو کا. میں جب میرے بیانات نیٹ پہ جانا شروع ہوئے تو میں حیران ہوتا تھا کہ کبھی فون سویڈن سے آ رہا ہے, کوئی ناروے سے فون کر رہا ہے, کوئی جرمنی سے فون کر رہا ہے, کوئی کویت سے فون کر رہا ہے. تو میں کہ یہ دنیا میں تو مختلف زبانیں بولی جا رہی ہیں, میرا بیان کہاں سے, میرا تو اردو میں بیان ہوتا ہے. تو آپ دنیا میں سفر کریں گے, آپ کو پتا چلے گا اردو بولنے والے, اردو سمجھنے والے ہر جگہ وافر مقدار میں ہیں. اس سے اردو کے حجم کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی زبان ہے. لیکن انٹرنیشنل لینگویج میں اس کا شمار نہیں ہوتا. یہ انگریزوں نے ظلم کیا ہے اردو کے ساتھ. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. یہ کس نے ظلم کیا؟ انگریزوں نے, کہ مسلمانوں کی زبان ہے, بہت بڑی زبان ہے, اس کو انٹرنیشنل لینگویج نہیں ہونا چاہیے, بین الاقوامی زبان نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے ظلم کیسے کیا؟ وہ چال چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے ختم کریں گے نہیں ہو سکتی. انہوں نے رسم الخط چینج کر دیا. ہندوستان میں اردو کا رسم الخط ہندی بنا دیا سنسکرت, اور پاکستان میں کیونکہ ہماری حکومت تھی تو ہم نے کیا کہہ رہنے دیا, عربی رسم الخط رہنے دیا. رسم الخط جب چینج ہوا تو رسم الخط کے چینج ہونے سے ہندوستان کی اردو کو ہندی کا نام دے دیا اور پاکستان کی اردو کو اردو کا نام دے دیا. اس طرح زبان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. زبان کو کیا کر دیا؟ دو حصوں میں تقسیم, یعنی الگ الگ نام دے دیے. جب الگ الگ نام دے دیے تو اب نہ اردو بہت بڑی زبان رہی اور نہ हिंदी, हालांकि जो हिंदी थी वही उर्दू है, जो उर्दू थी वही हिंदी है। दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो हिंदुओं को कह दिया कि तुम्हारी उर्दू है हिंदी नहीं है, सॉरी तुम्हारी हिंदी जबान है उर्दू नहीं है तुम्हारी, हालांकि उनकी भी उर्दू ही थी, उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान थोड़ी थी, उर्दू तो हिंदुस्तान की जबान थी ना। ओ भाई हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में बोली जाने वाली सबसे बड़ी जबान कौन सी थी? उर्दू। हिंदुओं को कह दिया कि यह मुसलमानों की जबान है, तुम्हारी नहीं है, बल्कि तुम्हारी क्या है? तुम्हारी हिंदी है। अजीब सी बात है, ये ऐसे है जैसे पाकिस्तान में जो ईसाई रहते हैं, कराची में जो ईसाई रहते हैं वो भी उर्दू बोलते हैं ना, तो अब आप उनको कहो कि तुम्हारी जबान तो उर्दू नहीं है, तुम्हारी तो कोई और जबान है, तुम्हारी मिसाल के तौर पर ईसाई जबान है, एक मिसाल फर्ज कर लें, तो कहेंगे नहीं भाई हम तो वही बोल रहे हैं जो मुसलमान जबान बोल रहे हैं, हमारी भी मादरी जबान उर्दू है, मुसलमानों की भी मादरी जबान उर्दू है। तो एक शातिर आया, उसने क्या किया ईसाइयों से कहा कि तुम्हारी जो जबान है ना उर्दू, ये उर्दू नहीं है बल्कि तुम्हारी जबान है ईसाई। कहे भाई है तो वही, नहीं नहीं वो नहीं है, देखो ये ऐसे लिखी जाती है तुम्हारी वाली जो है ना एबीसीडी की सूरत में, रोमन में लिखी जाती है, और मुसलमान जो उर्दू बोलते हैं वो अलिफ बे पेते की सूरत में लिखी जाती है। तो ये टोपी ड्रामे के अलावा कुछ है कि नहीं है? आप लोग की समझ में नहीं आ रहा तो देखो, उस वक्त भी मुसलमानों की समझ में नहीं आया था। तो ईसाई कहेगा भाई मैं तो बचपन से यही बोल रहा हूं, वही मैं भी वही बोल रहा हूं, वो भी वही बोल रहा है। कहेंगे नहीं गलती हो रही है आपको, वो कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हैं। वे कैसे बोल रहे हैं भाई? देखो आप जो बोल रहे हैं वो एबीसीडी में लिख रहे हैं, और मुसलमान जो बोल रहे हैं वो अलिफ बे पे ते से में लिख रहे हैं। तो यूं कहा जाएगा कि जबान एक ही है, लिखने के तरीके मुख्तलिफ हैं। तो उर्दू जबान को संस्कृत रस्मुल खत में कर दिया, और उसको नाम क्या दे दिया? हिंदी का। और यहां क्या कर दिया उसको? अरबी रस्मुल खत। अब जब रस्मुल खत चेंज होगा तो आहिस्ता आहिस्ता जबानों के फासले बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब उनका हिंदी रस्मुल खत कर दिया या संस्कृत रस्मुल खत कर दिया तो उसमें संस्कृत के अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता शामिल होना शुरू हो गए, और उर्दू में अरबी के अल्फाज ज्यादा, क्योंकि अरबी रस्मुल खत है। इससे क्या हुआ कि कुछ वक्त के बाद जाके हिंदू जो उर्दू बोलता है उसमें संस्कृत के अल्फाज ज्यादा आना शुरू हो गए, और मुसलमान जो हिंदी बोलता है उसमें अरबी के अल्फाज, बोलो ना भाई, ज्यादा आना शुरू हो गए। इससे क्या हुआ कि आज से 100 साल के बाद जाके जबाने चेंज हो जाएंगी, बिल्कुल अलग अलग जबाने बन जाएंगी। फिर हिंदू जो बोलेगा वो हमें समझ में आएगा, हम जो बोलेंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो ये तमाशा हुआ है उर्दू जबान के साथ, और हमारे हुक्मरान भी इसकी बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे कि इस जबान की किसी तरह हिफाजत की जाए। तो आप लोग ही कोशिश करें हिफाजत की, इससे हमारा मजहब से रिश्ता जुड़ा रहेगा। देखो मैंने देखा है बड़े बड़े उलमा को, चाहे वो पंजाब के हों चाहे वो सूबा सरहद के हों, उनके बयानात उर्दू में होते हैं। हजरत मौलाना तारी जमील साहब दुनिया के मशहूर तरीन खतीबों में से, उनकी जो मादरी जबान है वो पंजाबी है, बहुत अच्छी जबान है, जबान कोई भी बुरी नहीं होती, लेकिन उन्होंने बयानात के लिए कौन सी जबान का इंतखाब किया है? उर्दू का। अगर वो सिर्फ पंजाबी की हद तक महदूद रहते तो इतने मकबूल आलिम, बोलो भाई, ना बनते। उन्होंने जबान का वो इंतखाब किया बयानात के लिए जो पूरे बर्रे सगीर में बोली जा रही है, और जो पश्तो बोलने वाले उलमा हैं उनमें भी मशहूर खुतबा वो हैं जो उर्दू में जिनके ज्यादा बयानात होते हैं। सुबह सरहद में बड़े बड़े अल्लामे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े अल्लामे। मैं ऐसे उलमा को जानता हूं सुबह सरहद में कि उनसे बड़े उलमा शायद उंगलियों पे गिने जा सकें दुनिया में, लेकिन चूंकि वो उर्दू नहीं बोलते जिसकी वजह से दुनिया को उनका पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं कोई ऐसे उलमा भी, हालांकि इल्मियत से भरे हुए हैं वो, मगर उन्होंने दीन की तबलीग के लिए जिस जबान का इंतखाब किया उस जबान का हुजम ज्यादा नहीं है। तो इसलिए बार बार कहता हूं कि अपने बच्चों को भी उर्दू सिखाएं और खुद भी सीख लिया करें। कैसे सीखेंगे ये भी बता दूं ताकि फिर जल्दी से आगे चलूं मैं। उर्दू कैसे सीखेंगे? ऐसे सीखें जैसे अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहिमहुल्लाह ताला ने अरबी सीखी थी। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक तबा ताबईन में से थे, बहुत बड़े तबा ताबईन में, उनका बुजुर्गों में, मुहद्दिसीन फुकहा में शुमार होता है। تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے عربی ادب سکھانے کے لیے کیا کہا کہ بیٹا ایک شعر یاد کر لیا کرو تو ایک درہم دوں گا تمہیں، اب تمہاری مرضی، روزانہ ایک شعر یاد کرو، روزانہ دس یاد کر لو، دس شعر یاد کرو گے تو دس درہم ملیں گے، ایک شعر یاد کرو گے تو ایک درہم ملے گا۔ بچوں کو پیسے تو دیتے ہی ہیں نا، یہ 5 روپے 10 روپے 20 روپے، جاؤ بیٹا لالی پاپ کھا لو، بسکٹ کھا لو، کے دیتے ہیں نا لوگ، تو بچے کو کہیں فری میں نہیں ملے گا، ایک شعر یاد کر لو 10 روپے ملیں گے۔ تو عبداللہ ابن مبارک بچے تھے اس وقت، تو وہ بچوں کو شوق تو ہوتا ہے، تو شوق شوق میں اتنے اشعار عربی کے یاد کیے کہ خود عربی کے بہت بڑے شاعر بن گئے، بہت بڑے شعرا میں ان کا شمار ہوتا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب، ان کے دوست تھے فضیل ابن عیاض، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی مسجد حرام میں اللہ اللہ کیا کرتے تھے، ہر وقت پورے سال اعتکاف سے رہتے تھے، بیت اللہ کے سامنے پورے سال اعتکاف میں رہتے تھے، ایسے بڑے عبادت گزار تھے۔ اور عبداللہ ابن مبارک ان کے بچپن کے دوست تھے، اور وہ میدان جنگ میں رہا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک کا کام یہ تھا، 4 مہینے میدان جنگ میں جہاد میں، 4 مہینے تجارت میں پیسہ کمانے میں تاکہ گھر کے بیوی بچوں کی یعنی گھر میں کفالت ہو، اور 4 مہینے حصول علم میں، 4 مہینے تک صرف علم حاصل کرنا ہے، کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا، 4 مہینے میدان جہاد میں، اور 4 مہینے کاروبار کرنا ہے، بزنس۔ یاد رکھو جب تک مسلمان تجارت پر تھا نا، مسلمان ترقی کر رہا ہے، جب سے مسلمان آ گیا نا ملازمت پہ، تجارتیں چھوڑ کے، تو مسلمان کی ترقی رک گئی ہے۔ یہودی نے ملازمت چھوڑی، تجارت پہ آیا، دنیا کا امام بن گیا۔ اس لیے ہماری شریعت نے تجارت کو پسند کیا ہے، ملازمت سخت مجبوری میں ہونی چاہیے۔ ملازمت میں آپ جتنی مرضی محنت کرو، آپ کی محنت کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ آپ کا باس اٹھاتا ہے۔ میرا خیال ہے غلط باتیں کر رہا ہوں آج میں، بہت غلط باتیں، آپ کہیں گے ہم لوگ کیا سننے آئے اور یہ کس قسم کی باتیں لے کے بیٹھ گئے، بھائی یہ بھی دینی کی باتیں ہیں۔ آپ نے جتنی مرضی ملازمت، یعنی ملازمت میں جتنی محنت کرو، تھوڑی سی آپ کی تنخواہ بڑھا دے گا، وہ بونس دے دے گا، اس سے زیادہ کچھ ہوگا؟ فائدہ کون اٹھائے گا؟ آپ کا باس اٹھائے گا۔ اور ہر وقت یہ سر جی سر جی حضوری میں لگے بھی رہو گے، چاپلوسی میں لگے رہو گے، باس جب نہیں ہوگا تو غیبتیں کرو گے، ابے ایسا آدمی ہے تنخواہ نہیں بڑھاتا سالہ، ابے سالہ ایسا ہے، ابے دیکھا نہیں ہے کیسے دیکھ رہا تھا، ابے ہم 20 سال سے یہاں تیل بیچ رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے ہماری تو تنخواہ بڑھاتا نہیں ہے، اور وہ ابھی نیا نیا آیا، سالے کی ڈبل تنخواہ ہو رہی ہے، ابے یہ کیا مذاق ہے یار۔ لیکن جب جیسے ہی باس سامنے آئے گا، سر آپ ہی کی تعریفیں ہو رہی تھیں۔ یہ چاپلوسی، گھٹیا پن، دم ہلانا، یہ کس میں ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا جو ملازمت کر رہے ہیں چھوڑ دیں اس کو، ورنہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، میں صرف کمپیئر کر رہا ہوں۔ اسلام کے مزاج میں کیا ہے؟ غلامی صرف کس کی ہو؟ اللہ کی۔ اسلام کا مزاج ہے بھائی اللہ کے غلام ہیں، کسی ہمیں کسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت ہے؟ بتاؤ، یہ جو لوگ جھکتے ہیں نا آ کے، غلط ہے، حرام ہے، سر کس کے سامنے جھکے گا؟ صرف اللہ کی۔ تو ملازم آدمی ہر وقت یہ سر جی سر میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام تجارتیں اور زراعت کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنی زمین اپنا اگاؤ بیچو، یا تجارت کی فضیلت تو زراعت سے بھی زیادہ ہے۔ تو جب تک مسلمانوں کی توجہ تجارت کی طرف تھی، تجارت میں آپ محنت کریں گے، ڈبل ہوتا فائدہ، ڈبل ہوتا چلا جائے گا اور تجربہ بڑھتا چلا جائے گا۔ میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، انہوں نے ملازمت نہیں کی، انہوں نے کام شروع کیا کباڑ کا۔ ایک صاحب ہیں، میرا خیال ہے اس کو سگنیچر کرنے بھی نہیں آتے، ایک پٹھان ہے، دستخط کرنے بھی نہیں آتے، کچھ بھی نہیں آتا بیچارے کو، انگلش بول رہا ہے آج کل بڑی فٹ فاٹ۔ میں نے کہا یار تم تو، میں اس سے ایک دن پوچھ رہا تھا کہ یار موبائل میں مجھے یہ ذرا سکھا دو، سافٹ ویئر کا کچھ کام تھا، میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ حالانکہ کچھ وقت پہلے بیچارے کی حالت کیا تھی، کام کہاں سے شروع کیا؟ کباڑ، کچرے میں سے جو اسکریپ کی چیزیں ہیں وہ اٹھا کے بیچنا، کام اپنا ہوگا، چاہے کچرے سے شروع کریں ہم، تو کچرا کنڈی سے جو ہوتا ہے نا भाई ये लोहा कुछ मिल गया, वहां से स्टील मिल गया, वहां से कुछ चांदी मिल गई, कुछ कभी कभार मिल जाती हैं चीजें उठा के बेचना, लेकिन दिमाग भी इस्तेमाल हो, सिर्फ ये नहीं कि गधे की तरह आदमी लगा ही रहे। तो उसने कहा भाई अब ये काम ठेके पे देना चाहिए, लोगों के जिम्मे लगा दो। कुछ दिन के बाद उसको ये तजर्बा हो गया, हाथ लगाने से पता चल जाता है कि पीतल क्या है, तांबा क्या है, सोना क्या है, चांदी क्या है और कितना खोट है, ये सब चीजें थोड़े दिनों में तजर्बे से पता चल जाती हैं। लोहा क्या है, होते 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 अपनी दुकान खोल ली, फिर जनाब कारोबार बढ़ता चला गया, इतना बढ़ा इतना बढ़ा कि अब कभी मैं उसके पास मिलने के लिए जाता हूं तो चेक बुक्स देखकर हैरान हो जाता हूं, 10 बैंकों की तो चेक बुक्स रखी हुई है उसके पास। और मैंने एक दिन उनसे पूछा, मेरे से तो आप लोग तो जानते नहीं ना कौन है, मैंने कहा यार आजकल कितनी इनकम हो रही है आपकी, कह रहे रोजाना की 50,000 बचत है, रोजाना की 50,000 रुपए, ये एक साल पुरानी बात बता रहा हूं। और कारोबारी लोग हमेशा कम बचत बताते हैं, उनको डर होता नजर ना लग जाए ये मौली साहब कहीं चंदा ना मांग लें, मौली साहब को तो बताते हुए वैसे भी आदमी 100 दफा सोचता है, लेकिन उनको मेरे बारे में इत्मीनान था कि ये चंदा नहीं मांगेंगे इसलिए बता दिया, ठीक है ना। वरना मौली साहब को कोई अपनी आमदन कैसे बताएगा, उनको पता है यार मैंने बोल दिया 50,000 तो मालूम है यार 3 दिन की आमदन जरा मस्जिद में लगा दो, तो डर होता है ना सेठ लोगों को, तो मेरे से डर नहीं था इसलिए उन्होंने बता दी कि भाई रोज की 50,000 बचत है। गाड़ी खरीदी 40 लाख की, कह रहे यार ये मेरे मजा नहीं आ रहा इस गाड़ी में, 40 लाख की गाड़ी में मजा नहीं आ रहा। तो अब देखो मुसलमान दीनदार, दीनदार भी है नमाजी भी है, मुसलमान दीनदार के पास पैसा देख के खुशी इसलिए होती है कि हमें पता है कि ये पैसा याशी में इस्तेमाल नहीं होगा, मुसलमानों के मफाद में ही होगा, बीवी बच्चों को भी तो खिला रहे हैं ना वो, ये तो मुसलमान है, जाहिर है ऐसा आदमी दीनी जगहों पर भी खर्च करता है। बेदीन के पास पैसा देख के अफसोस होता है, वो शराब कबाब में उड़ाएगा। तो अगर वो मुलाजमत कर रहे होते तो पैंट पतलून पहन के टाई लगा के किसी ऑफिस में बैठे हुए होते, एयर कंडीशन ऑफिस में, और उनकी तनख्वाह 20-25-30 हजार रुपए होती और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते, ठीक है ना। कि मैं वक्त पे, मुझे हमारा ऑफिस इतना अच्छा है कि पहली तारीख को सैलरी मिल जाती है, स्टील मिल की तरह नहीं है कि 20 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही, अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसी पे बेचारा खुशी से मर रहा होता, कुएं का मेंढक जो है ना, कुएं का मेंढक ही होता है। पैसों की लालच पैदा करना मकसद नहीं है, ये तो रिस्क अल्लाह के हाथ में, किसी को देता है किसी को नहीं भी मिले तो भी ठीक है, लेकिन बात ये कर रहा हूं कि अपनी सोच का जो रुख है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए कारोबार के। अच्छा फिर वो जब जाहिर है जब पैसा आना शुरू हुआ कारोबार, तो कारोबार जब बढ़ता है तो इंग्लिश तो आ ही जाती है, खुदा जब हुसन देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं कमर बल खा ही जाती है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें लवाजिमात में से होती हैं, एक चीज आती है दूसरी, जाहिर है जब लोगों से डीलिंग हुई तो बाहर भी आना जाना और वो सारी चीजें, तो वो सब कुछ खुद ही आ जाता है। हैं अभी भी मेरा ख्याल है अंगूठा छापी है, सिग्नेचर नहीं आया अभी तक। तो कहां से कहां बात चल पड़ती है, मैं क्या बता रहा था कि अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहिमहुल्लाह ताला 4 महीने क्या करते थे, तिजारत। अगर वो मुलाजमत करते ना 4 महीने, तो फिर अगले 4 महीने ना वो जिहाद कर सकते थे ना वो इल्म हासिल कर सकते थे, क्योंकि वो बॉस का फोन आ जाता है, तू वहां बैठा हुआ है, मैंने तेरे को चेक लेने के लिए भेजा था, पढ़ लेते फिर वो डांट खाते रहते, गीबतें करते रहते। अपना कारोबार है भाई, जब चाहे कर ले। तो मुमकिन है कोई सीजन के हिसाब से कारोबार पाला हुआ उन्होंने, यही पाला हुआ तो नहीं कहना चाहिए, रखा हुआ उन्होंने कि भाई ये वाला जो है इस सीजन में चलेगा। वरना बाज लोग बिजनेस शुरू करते हैं सर्दियों में बर्फ बेच रहे हैं, ठीक है ना, और कहते हैं यार कारोबार में बरकत नहीं है, नजर लग गई है हमारी। तो अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहिमहुल्लाह ताला 4 महीने कारोबार किया करते थे, उससे जो इनकम होती वो फिर उस वो 8 महीने के लिए घर चलता था उससे, और फिर 4 महीने मैदान जिहाद में और 4 महीने हुसूल इल्म में। तो वो क्या किया, जब वो 4 महीने मैदान जिहाद में गुजारते थे तो उन्होंने खत लिखा अपने जिगरी यार को हजरत फुजैल इब्ने अयाज, जो पूरा साल मस्जिद हराम में अल्लाह अल्लाह किया करते थे, उनको खत लिखा कि हमारे 4 महीने मैदान जिहाद के आपके 1 साल के एतकाफ से बेहतर हैं। तो उनको शेर लिख के भेजा। वैसे आप बात करें ना किसी से तो समझ में नहीं आती, शायरी میں وہ بات دل میں اتر جاتی ہے. تو اب بچپن کی جو باپ کی محنت تھی وہ کام آئی کہ نہیں آئی؟ تو خود شاعری کی انہوں نے, یا عابد الحرمین لو ابصرتنا, اے حرمین میں بیٹھ کے عبادت کرنے والے اگر تو ہمیں دیکھ لے, لعلمت انک بالعبادت تلعب, تو تجھے احساس ہو جائے گا کہ تو صرف عبادت کے ساتھ کھیل رہا ہے. عبادت تو وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. من کان یخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب, اے میرے دوست, اے عابد الحرمین, اگر آپ کو اس پہ فخر ہے کہ آپ اللہ کے خوف سے روتے ہیں اور آپ کے رخسار آنسوؤں سے رنگین ہوتے ہیں, تو ہم اللہ کے خوف سے میدان جہاد میں گھوڑوں پر سوار ہو کے جاتے ہیں اور ہمارے رخسار ہمارے خون سے رنگین ہوتے ہیں, آنسوؤں سے رنگین نہیں ہوتے. تو بتاؤ, جو اپنے رخسار کو اپنے خون سے اللہ کی محبت میں رنگین کر رہا ہے اس کا مقام زیادہ بہتر ہے, یا جو اللہ کی محبت میں رو کے اپنے رخسار کو رنگین کر رہا ہے؟ اب یہ شاعری میں بات ہو رہی ہے, شاعری میں. ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب, کہا آپ عبادت کرتے ہیں خوشبو لگا کے, عبیر کی خوشبو, اور ہماری عبادت کیا ہے, ہماری خوشبو کیا ہے؟ گھوڑے کی ٹاپوں سے جو غبار اڑتا ہے اس کی خوشبو ہے جو ہم لگاتے ہیں, وہی سونگھ کے اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں. وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ, اور ہمارے پاس ہمارے نبی کا یہ قول آ چکا ہے, ایسا نبی جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ کیا ہے؟ لَيْسَ الشَّهِيدُ بِمَيِّتٍ لَا يَكْذِبُ, کہ شہید مردہ نہیں ہوتا. آپ کی موت واقع ہو گئی, آپ مردہ کہلائیں گے, اور ہم اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے تو ہم مردہ نہیں کہلا سکتے, ہمیں مردہ کہنے پر پابندی ہے. تو شاعری ایسی چیز ہے. تو بچوں کو اردو سکھانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ان سے بولا, بھائی ایک شعر یاد کر لو, یاد کرے تو اس کو پیسے خام خامے نہ دیا کریں, یہ لو پیسے, یہ لو پیسے, یہ ریوڑی کھا لو, یہ وہ کھا لو, اور یہ چاکلیٹ کھا لو, اور یہ فلانا کھا لو. کھا کھا کے پتہ نہیں دانت بھی خراب کیے ہوئے ہیں بچوں نے, اپنے پیٹ بھی خراب کیے ہوئے. تو اس طرح سے دیں گے تو سیکھ لیں گے زبان انشاءاللہ. بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, میں جلدی سے اس کی طرف آتا ہوں. میں نظر کے بارے میں بتا رہا تھا کہ نظر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. ایک طریقہ تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ وضو کرا کے, لیکن وہ جب بندہ پکڑا جائے. پکڑا کیسے جائے گا؟ کوئی بندہ آیا, اس نے دیکھا اور اسی وقت کچھ ہو گیا تو سمجھ لو کہ کس نے کیا ہے, بھائی اسی نے کیا ہے, اسی پہ ڈال دو. ٹھیک ہے نا, جیسے وہ صحابی تھے, انہوں نے دیکھا اور فوراً وہ گر گئے. تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ بھائی ان کے دیکھنے سے ہوا ہی ہے. باقی بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلا نمبر لگا کے یاد کر لیں. پہلی بات یہ کہ شو بازی اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی تو پبلک کے سامنے بیٹھ کے یا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے شو نہ ماریں. اس نعمت کو بیان کرنا تو جائز ہے, شو مارنا بولے بھائی غلط. کوئی بھی نعمت اللہ نے آپ کو دے دی تو کسی کو بتانے کا طریقہ کیا ہے کہ بھائی اللہ کا مجھ پہ بہت فضل ہو گیا, اللہ کا بڑا انعام ہو گیا, اللہ کا بڑا احسان ہو گیا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دے دی ہے. میں سائیکل چلایا کرتا تھا, اللہ نے مجھے لینڈ کروزر دے دی, یہ اللہ کی مہربانی ہے, میرا کمال نہیں ہے. تبھی حدیث میں کیا آتا ہے, ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. کیا مطلب؟ ماشاء اللہ, جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اللہ نے چاہا تھا تو یہ چیز مجھے مل گئی ہے, میرا کمال نہیں ہے. لا قوت الا باللہ, کوئی بھی خیر حاصل نہیں کی جا سکتی اللہ کی مدد کے بغیر. تو یہ جو مجھے خیر ملی ہے یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی مدد ہے. یہ تو آپ نے خود کہنا ہے, نہیں یاری بات میرا خیال. اور جب کوئی دوسرا کسی کو دیکھے اور وہ کوئی بہت اچھی چیز لگے تو وہ بھی الفاظ کہے. حدیث میں ان صحابی کو حکم ہے, لولا برکتا, تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی تھی ان کو, کہ بھئی اگر ان کو تمہیں دیکھا کہ بہت خوبصورت جسم ہے تو برکت کی دعا دیتے کہ اللہ اور برکت دے. تو جب آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں, کسی غریب کے پاس پیسہ دیکھیں, یا کوئی دیکھیں کہ بہت کمزور تھا ایک دم مسٹر کراچی بن گیا ہے, تو کیا کہیں, بھائی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں اور برکت دے. نہیں یاری بات میرا خیال. تو تعریف کریں, مگر وہ تعریف کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اس سے نظر لگنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے. اور ایک اہم بات جو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ آپ کے بارے میں سن کے آپ کی نعمت کا سن کے حسد ہوگا, اس کو جیلسی کا شکار ہو جائے گا, اس کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ بولتا بھی ہے تو اوپر اوپر سے بولتا ہے. بعض لوگ اوپر اوپر سے ماشاءاللہ اندر سے جل رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اس کی دو مثالیں اس وقت سرسری غور سے میرے ذہن میں آ رہی ہیں. ایک یہ کہ یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا تھا, بہت اچھا آیا تھا نا خواب, کہ انی رأیت احد عشر کوکبا, میں نے دیکھا کہ 11 ستارے, والشمس والقمر, اور سورج اور چاند, رأیتہم لی ساجدین, میں نے دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستارے اور سورج اور چاند یوسف علیہ السلام کو بچپن میں سجدہ کر رہے ہیں, اتنا خوبصورت خواب آیا, اپنے والد کو بتایا تو والد نے کیا کہا, لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. بعض دفعہ بھائیوں میں بھی حسد ہوتا ہے, لیکن بھائیوں سے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے, احتیاط ایک الگ چیز ہے. اب لوگ کہیں گے اچھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی کی وجہ سے ہو رہا ہے, خونی رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے, توڑنے کی اجازت نہیں ہے, احتیاط کا پہلو ہے احتیاط. اور وہ بھائی بھی سوتیلے تھے, دوسری بیوی سے تھے, تو ان میں ذرا حسد کا پہلو زیادہ ہوتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, دیکھو دو شادیوں کا یہ نقصان ہے, حسد ہو جاتا ہے سوتیلے بھائیوں سے, اور بچوں کو کنویں میں پھینک دیا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو. تو میں نے کہا یہ فائدہ ہے کہ یوسف مل گئے ان کو, یعقوب علیہ السلام کو, اگر دوسری شادی نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام ملتے. آپ کی تقریر سن کے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میری پہلی بیوی اچھی ہے, اس سے 9 بیٹے اچھے ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے دوسری شادی, پہلی بیوی سے 9 بیٹے تھے پھر بھی دوسری شادی کی ہے انہوں نے. تو آپ کی تقریر سن کے کہتے ہیں میری پہلی بیوی سے 9 اتنے لمبے ترنگے ہٹے کٹے ماشاء اللہ, وہ تھے بھی بڑے صحت مند اور خوبصورت تھے, تو مجھے کیا ضرورت ہے دوسری شادی کی. اگر وہ یہ سوچ کے مشورہ آپ سے لیتے اور نہ کرتے تو یوسف علیہ السلام بولو بھائی نہ ملتے. اس لیے جو شریعت نے کہا ہے نا اس کو فالو کر لیا کرو, اپنی طرف سے منطقیں مت چلایا کرو. خیر ہے اس میں, اللہ نے برکت رکھی ہے, کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا, پٹ کے بھی بہت فائدہ اس میں. دوسری والا پٹ رہا ہوتا ہے, چاروں طرف سے پٹتا ہے وہ, لیکن پھر بھی بہت سی خیریں اس کو ایسی مل جاتی ہیں جو سنگل والے کو عبرت کا نشان بن جاتا ہے. اب آپ کہیں گے ترغیب دے رہے ہو ڈرا رہے ہو, بھائی بتا رہا ہوں کہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے. دو والا جو ہے, تین والا تو اور, چار والا کے تو برد آپ تو بیچارہ سارا دن پیاز ٹماٹر آلو میں سے نکلے گا. ابھی ایک دن کیا ہوا, میں وہ لوگوں کو میسج بھیجتا ہوں نا کہ کال ٹائمنگ اتنے بجے سے اتنے بجے, وہ میرے گھر سے میسج آتے رہتے ہیں, آلو اتنے, پیاز اتنے, ٹماٹر اتنے, ہر وقت چلتا رہتا ہے میسج. تو وہ دو تین لوگوں کے ساتھ ایسا ہو گیا, میسج آیا تو میں نے اس کو لکھ کے کاپی پیسٹ کر کے جب بھیجا تو اس کے پاس چلا گیا, آلو اتنے کلو, پیاز اتنے کلو, ٹماٹر. وہ کہہ رہا ہے مفتی صاحب کو کیا ہو گیا بھائی, اتنے کلو آلو, اتنے کلو پیاز, اتنے کلو. میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں یار, وہ میں کچھ اور بھیج رہا تھا, کچھ اور چلا گیا ہے. تو عبرت کا نشان اللہ سب کو کسی کو نہ بنائے. بہرحال بڑا مشکل ہے لیکن کچھ فائدے بھی ہیں اس میں. تبھی پیغمبروں نے اتنی مشکلات کے باوجود اس کام کو کیا ہے. پیغمبروں نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نکاح کیا تھا نا دوسرا, تو ان کی پہلی بیوی نے کرایا تھا, اس کے باوجود دونوں بیویوں میں چپکلا شروع ہو گئی تھی, پریشان ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام, پھر بھی برکت تھی. اگر وہ نہ ہوتی, حضرت ہاجرہ نہ ہوتی, تو اسماعیل علیہ السلام پیدا نہیں ہوتے. ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی حضرت سارہ, ان سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یہ سارے پیغمبر پہلی وائف سے پیدا ہوئے ہیں. اور دوسری حضرت ہاجرہ, ان سے کون پیدا ہوا, اسماعیل, اور ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں حضرت کیا ضرورت ہے آپ کو دوسری شادی کی, اتنی ٹینشن پال رہے ہیں, آپ کی بیوی اتنی اچھی, خام ہمیں شکر ہے ہم لوگ اس دور میں موجود نہیں تھے. ویسے ہوتے بھی تو ہمارا مشورہ نہیں مانتے, وہ کہتے اپنی منطقی اپنے فلسفے اپنے پاس رکھو, میں وہ کام کروں گا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے, کیا کہہ رہا تھا میں, نظر کا میں عرض کر رہا تھا. حاسدین کے سامنے, جس کو آپ سے جیلسی ہے, اس کے سامنے نعمت کو بیان نہ کیا جائے بلکہ چھپایا جائے. کوئی آپ سے حسد کرتا ہے, اس کو تنخواہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی. ایک مولوی صاحب کو نہ بتائیں جس کے بارے میں ڈر ہے چندہ نہ مانگ لیں, یا بعض لوگ بیوی کو بھی نہیں بتاتے کہ وہ پھر خرچہ بڑھائے گی, मैं हूं, हम तो ये समझ रहे थे कि इतनी सी है, बाज लोगों का ये नजरिया है। और जिसको आपसे हसद है उसको ना बताए, क्योंकि वो इंशाल्लाह माशाल्लाह बोलेगा मगर ऊपर ऊपर से बोलेगा, अंदर से वो कड़ेगा, यार यार ये इतने कमा रहा है, मैं वहींच का वहींच, और ये आगे निकल गया, तो वो हसद की नजर से, हसद बड़ी खतरनाक चीज है। हसद से क्या हुआ, दुनिया में जो सबसे पहला गुना हुआ है वो हसद का गुना हुआ है। जब शैतान ने किससे हसद की थी, आदम अलैहिस्सलाम से। इससे पहले सारा निजाम बिल्कुल फिटफाट चल रहा था, सही, अल्लाह की नाफरमानी कहीं भी नहीं थी, क्योंकि नाफरमानी इसलिए नहीं थी, कोई कंपटीशन नहीं था, सब अल्लाह की इबादत कर रहे थे, शयातीन भी फरिश्ते भी। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, शैतान को कहा सजदा करो, शैतान को गुस्सा आने लगा, मैं ये इसकी ये मुझसे ज्यादा अफजल कैसे हो गया। उस वक्त से अड़ा हुआ है और आज तक डटा हुआ है। कितने इंसानों को जहन्नम की आग में फेंकवा दिया, खुद भी जाएगा जहन्नम में, अपना भी बेड़ा गर्क, दूसरों का भी बेड़ा गर्क। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा जुर्म हुआ वो भी हसद की बुनियाद पे, जब काबिल ने हाबील को कत्ल किया, इसलिए कि हाबील का जिससे निकाह होने वाला था वो लड़की खूबसूरत थी और काबिल का जिससे निकाह होने वाला था वो लड़की उतनी खूबसूरत नहीं थी, तो काबिल को अपने भाई से हसद हो गया, जेलिसी, कि इसको इतनी खूबसूरत औरत क्यों मिल रही है। नतीजा क्या हुआ, कत्ल कर दिया अपने भाई को। तो हसद इतनी खतरनाक चीज है, इस पर इंशाल्लाह कभी बयान करूंगा कि हसद से बचा कैसे जा सकता है। हसद हर एक के जिस्म में पैदा हो सकता है, आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, लेकिन जो दीनदार लोग हैं वो उसको अपने अंदर से खत्म करने की कोशिश करते हैं। बेदीन लोग क्या करते हैं, उसको उसके तकाजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हासिदीन के सामने, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ख्वाब आया, बड़ा खूबसूरत ख्वाब था, और याकूब अलैहिस्सलाम ने, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे, उन्होंने अपने बेटे को ख्वाब की ताबीर भी बता दी कि अल्लाह तुम्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी सिखाएगा और अल्लाह तुम्हें नबूवत से भी नवाजेगा, बहुत काम लेगा, ये मामूली ख्वाब नहीं है। लेकिन साथ साथ क्या कहा, ला तक्सुस रुयाका अला इख्वतिक, बाप को तो बता दिया, भाइयों को मत बताना, क्योंकि बाप खैरख्वाह ही होता है। बाप का अल्लाह ने अजीब जज्बा दिया है। देखो, किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि आपका जो दोस्त है ना, वो चाहता है कि आप उससे पीछे पीछे ही रहे, उसके बराबर भी ना आए। ये दोस्तों में एक जेलिसी होती है, बस थोड़ा सा मुझसे कम रहो, मेरी तनख्वाह 50,000 है तो तुम्हारी 45 होनी चाहिए। और जो भाई है ना, भाई वो चाहता है कि आप मेरे बराबर आ जाएं, आगे ना निकलें, वरना आगे निकलेगा तो फिर हमें ही खाना शुरू कर देगा, हमें ही नसीहतें शुरू कर देगा, तो मेरे बराबर तक आ जाए मेरा भाई, नीचे ना रहे, पीछे ना रहे। बाप क्या चाहता है कि ये मुझसे भी, बोल लो ना भाई, बाप हमेशा चाहता है जहां तक मैं पहुंचा हूं मेरी औलाद मुझसे आगे निकल जाए। तो बाप में हसद नहीं होता, जेलिस, वो खैरख्वाह है। अल्लाह ने वालदैन का, मां और बाप का रिश्ता ऐसा बनाया है कि इसकी इस कायनात में कोई नजीर नहीं मिलती, है ही नहीं ये रिश्ता, अल्लाह ने बनाया ही नहीं है कहीं और। तो बाप को बताया याकूब अलैहिस्सलाम को अपने, उन्होंने कहा कि भाइयों को मत बताना, फयकीदू लका कईदा, वरना वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। बोलेंगे ये ज्यादा आगे निकल रहा है, इसको अच्छे अच्छे ख्वाब भी आना शुरू हो गए, जेलिसी पैदा होगी। वो तो ख्वाब नहीं बताया फिर भी कुएं में डाल दिया, अगर बता देते तो क्या करते, बता देते तो क्या कर लेते, तो और ज्यादा नुकसान पहुंचाते। तो एक तो हमें इस आयत से पता चलता है कि जिसको आपसे हसद हो, जो आपका दुश्मन हो, जो आपकी खुशी पे खुश होने के बजाय जलता हो, उसको नेमतों का जिक्र उसके सामने नहीं करना चाहिए। अगर वो आपसे आके कहे आप तो बड़े जानदार हो, कह रहे यार ये फूला हुआ है जिस्म, होता है ना आप कमजोर थे बहुत ताकतवर हो गए, अब कोई आपसे हसद करने वाला है, वो भी बॉडी बिल्डिंग में जा रहा है, रोजाना वेट उठा रहा है, मगर वो नहीं मुकाबले में नहीं आ पा रहा, आप जीत गए तो आपसे आके कहता है यार तुम तो बड़े तंग, बोले यार ऐसे फूला हुआ है, हवा भरी हुई है, इस तरह की बातें करके उसको टहला दो। तो इसी तरह दूसरी आयत हमें क्या पता चलती है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने जो दूसरे 9 बेटे हैं, जब उनको मिस्र भेजा कि जाओ गल्ला लेकर आओ, तो अपने 9 बेटों से कहा ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, ऐ मेरे बेटो शहर के एक दरवाजे से सारे दाखिल ना हो जाना, क्योंकि लहीम शहीम बेटे थे, खूबसूरत थे, पैगंबर की औलादें थीं, तो सारे जब एक दरवाजे से जाएंगे तो लोग पूछेंगे ये कौन है, 9 के 9, तो सब कहेंगे एक बाप की औलाद है, तो इससे क्या होगा, नजर लगने का خطرہ ہے. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے, اتنے بیٹے ماشاءاللہ کسی کے ہوں اور ہوں بھی صحت مند اور خوبصورت, تو ایک دم جب لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, اتنا بڑا خاندان. پہلے زمانے میں بڑے خاندان کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا تھا, کیونکہ بڑا خاندان ایک اچھی علامت سمجھی جاتی تھی جب لوگوں کی فطرت صحیح تھی. آج کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں چھوٹا خاندان زندگی آسان. یہ دنیا کی سب سے بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے. جس آدمی کا خاندان ہی نہیں ہے نا, اس کی زندگی سے ساری خوشیاں اللہ نے چھین لیں. خاندان ہوتا ہے تو خوشیاں بھی ہوتی ہیں, اور شادی غموں کے شادی کی خوشیاں بھی اور غموں کی جو مایوسیاں ہیں یا آپ اس کو پریشانیاں کہہ دو, اس میں لوگ شیئر, ان پریشانیوں میں آپ کے ساتھ شرکت کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھو, آپ کی اپنی صرف آپ کی اولاد ہی ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھو. سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. اپنا صرف کون ہوتا ہے, صرف اولاد کام آتی ہے بڑھاپے میں. بھائی بہن بھی جان چھڑانا شروع کر دیتے ہیں. آپ بوڑھے ہو گئے نا, بھائی بہن بھی کہیں گے یار اس کو ہاسپٹل میں داخل کر دو. صرف والدین ہیں جن کی اولاد ہمارے کلچر میں آج بھی خدمت بھرپور طریقے سے کرتی ہے. تو اس لیے چھوٹا خاندان زندگی آسان, یہ 100% غلط ہے. جتنا بڑا خاندان ہوگا آپ کا, وہ بشرطے کے ادھار نہ لیا وہ کسی سے. یعقوب علیہ السلام کے 9 بیٹے اور پتنی بیٹیاں بھی بہت تھیں, تو یہ سارے یعقوب علیہ السلام کے اپنا خاندان تھا نا. تو کہتے ہیں جب یعقوب علیہ السلام نے مصر ہجرت کی ہے تو 90 افراد تھے آپ کے, بیٹے بیٹیاں بہویں ملا کے 90 افراد تھے. تو یہ سب کے سربراہ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام. آج کا نوجوان اپنی جوانی کو دیکھتا ہے, اپنے بڑھاپے کو تو اس نے زندگی سے نکال دیا. وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں بوڑھا بھی ہوں گا کبھی. بھائی ابھی 18-20 سال 25 سال کے ہو, ایک وقت آئے گا 40 کے بھی ہوگے, ایک وقت آئے گا 50 کے بھی ہوگے. اس وقت پھر یہ رنگینی ہے, پھر ایزی لوڈ ویزی لوڈ سے ٹائم نہیں پاس ہوگا آپ کا. نہیں آ رہی میرا خیال باس. خواتین بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ابھی ہمیں بیلنس بھی آ جاتا ہے فری میں, 500 کا بھی ادھر سے آ جاتا ہے, وہ 1000 کا وہاں سے آ جاتا ہے. جب تک آپ کی جوانی ہے تو لوگ لفٹ کرا رہے ہیں, عمر تھوڑی زیادہ ہوئی تو اولاد کے علاوہ کوئی بھی لفٹ بولو بھائی نہیں کرائے گا. اس لیے خواتین کو بھی چاہیے نسل بڑھائیں, اپنا خاندان آباد کریں, اور یہ ایک ایک دو دو بچوں کی پالیسیوں کو اٹھا کے پھینک دیں. یہودیوں کا نعرہ ہے, یہ مسلمانوں کا نہیں ہے, اس سے آپ کی زندگی کی برکت ختم ہو جائے گی. میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں, میری والدہ کا پچھلے مہینے انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست ہے. ہم لوگ ماشاءاللہ 7 بھائی بہن تھے, تو ہماری تو والدہ کے بارے میں ہم پریشان تھے کہ یعنی لڑائیاں ہوتی تھیں, بحث ہوتی تھی کہ بھائی کون رکھے گا اپنے, خدمت کا موقع ہی نہیں ملتا تھا. سب کے گھروں میں جناب وہ سب لے کے جا, 2 سال سے بالکل بیڈ پہ تھی وہ, اور دماغ کام نہیں کر رہا تھا بالکل. 24 گھنٹے کی خدمت تھی. کتنی مشکل کام ہوتا ہے والدین کی اس حالت میں خدمت کرنا, لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ میرے بھائی بہنوں کو جزائے خیر دے, سب نے مل کے خدمت کی ہے. اور آخر وقت تک سب کو پیاس رہی تھی کہ ہم نہیں کر سکے, کیونکہ نمبر دیر سے آتا ہے. 1-2 بچے ہوتے تو کیا ہوتا, پھر تھک جاتا ہے انسان. وہ تو بہت کوئی دیندار ہو تو کہے گا میں نہیں تھکتا, لیکن عام جو حالات چل رہے ہیں انسان ہے وہ بھی, 24 گھنٹے بستر پہ ہی قضاء حاجت, تو یہ آسان کام تھوڑی ہے. تو اولاد ہوتی ہے تو انسان, ماں باپ اولاد کی خوشیاں بھی دیکھتے ہیں, ان سے خدمت بھی لے لیتے ہیں, اور پھر مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں بھی. اب ہر بچہ دعا کرتا ہے. اب آپ بتاؤ, میرے والد صاحب 1999 میں دنیا سے گئے, والدہ پچھلے مہینے انتقال ہوا, تو جتنے اولادیں ہیں کیا یہ موت تک والدہ کے لیے دعائیں نہیں مانگیں گے والدین کے لیے؟ بولو میرے بھائی, ایسا بدبخت دنیا میں کون ہوگا جو اپنے والدین کے لیے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے والدین کے لیے نہ مانگے؟ تو ایک کی دعا والدین کو ملتی رہے وہ اچھا ہے, یا کئیوں کی دعائیں ملتی رہیں؟ اور اولاد کی طرح جیسے اولاد والدین کے لیے دعا مانگتی ہے, خدا کی قسم کوئی مانگ ہی نہیں سکتا اس اخلاص کے ساتھ. اولاد میں ذرہ برابر بھی غیرت ہوگی تو وہ کیا کہے گی اولاد؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا تھا, اللہ نے کہا کہ آپ کے والد مشرک ہیں, جنت حرام ہے ان پر, حدیث میں آتا ہے. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی قیامت کے دن اللہ سے سفارش کریں گے اور کہیں گے اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہو اور میں جنت میں چلا ہوں, کیسے ممکن ہے؟ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا. تو اللہ کہیں گے اے ابراہیم, میرا قانون ہے کہ مشرک پر جنت حرام ہے, آپ کو ذلت سے بچانے کے لیے میں آپ کے باپ کی شکل تبدیل کر دوں گا, لیکن ان کو جنت میں نہیں بھیجوں گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس وقت بھی اپنے باپ کی فکر ہوگی. ہمارے والدین اللہ کا شکر ہے مشرک نہیں ہے ہمارے لیے. اللہ نے آپشن بولو بھائی رکھا ہوا ہے, اللہ نے ہمارے لیے آپشن رکھا ہوا ہے کہ ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جب تک ان کی مغفرت نہیں ہوگی ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اگر اللہ نے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کیا تو وہاں کیا ہوگا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ یہودیوں کا ہندوؤں کا نعرہ ہے نسل کم, مسلمانوں کے ہاں نسل جتنی ہوگی اس میں اتنی کیا ہوگا برکت ہوگی. اللہ نے فرمایا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں علم نہیں ہے تمہاری اولاد میں کون تمہارے زیادہ کام کا نکل آئے, یہ تو اللہ کے فیصلے اللہ جانتا ہے. تو میں نظر کے بارے میں بات انشاءاللہ پھر ابھی دعا کے وقت کروں گا, وقت پورا ہو گیا ہے. وہ جو نظر کی بات تھی کہ نظر سے بچنے کا طریقہ, وہ میں انشاءاللہ پھر ابھی وقت ہو گیا پورا تو جب نماز ختم ہوگی اس کے بعد میں انشاءاللہ دو منٹ میں وہ بات مکمل کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.